لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم لي شفاعة واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں تین روزہ سنت عمرے اجتماع کے بعد 1427 ہجری کا اجتماع، اس کے بعد بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے موقع پر اڑتا ہوا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
حضرت طارق بابا جان، بعض اسلامی بھائی درس کے بعد اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
دعوت اسلامی کے مبلغین جو کہ فیضان سنت سے درس دیتے ہیں یا رسائل مکتبۃ المدینہ جو شائع کرتا ہے، ان کے درس میں اس کا طریقہ یہ کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بے عین ہی پڑھ کر سنا دیا جائے، اپنی طرف سے کسی قسم کا خلاصہ نہ کیا جائے، بالخصوص قرآنی آیتیں اور احادیث مبارکہ، اس میں زیادہ حکم بھی سخت ہے اپنی طرف سے تشریح کا. جیسے کہ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے اپنی آئیڈیا سے تفسیر قرآن یہ حرام ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک کفر ہے. تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے اپنی آئیڈیا سے تفسیر کرنا. اسی طرح حدیث پاک کی شرحہ اپنی آئیڈیا سے حرام ہے. اسی طرح قرآن اور حدیث پاک سے اپنی آئیڈیا سے استدلال کرنا، اپنی آئیڈیا سے اس کی دلیل نکالنا، یہ بھی حرام ہے. تو عافیت اسی میں ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ جائے. عربی آیتیں اور عربی متن حدیث شریف وغیرہ کا جو ہو وہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ عوام الناس کو اس کے پڑھنے کی اتنی روانی ہوتی نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں. تو اس لیے صرف ترجمے پر اکتفا کریں، ترجمہ پڑھ کر سنائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
بابا جان یہ بھی ارشاد فرما دے، قرآن شریف کا ترجمہ کس کا پڑھ کے سنایا جائے؟
جو کچھ رسالے یا فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے ترجمہ ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیا جائے. فیضان سنت میں قرآنی آیتوں کا ترجمہ کنز الایمان سے لیا گیا ہے. کنز الایمان میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے. تو جو اردو جاننے والے اسلامی بھائی ہیں وہ صرف اور صرف کنز الایمان کا ترجمہ پڑھیں، ویسے بھی ترجمہ قرآن پڑھیں تو کنز الایمان پڑھیں، صرف کنز الایمان. ہاں نور العرفان پڑھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ تفسیر ہے، اس میں ترجمہ قرآن کنز الایمان ہی کا تفسیر مفتی احمد یار خان صاحب نے اپنی لکھی ہے، وہ پڑھنے میں عرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
باپا جان تو کیا بغیر دیکھے بیان بھی نہیں کر سکتے؟
جی ہاں, مبلغین کو اور مبلغات کو بغیر دیکھے بیان کرنے کی مدنی مرکز کی طرف سے اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ عام مبلغین جو ہوتے عوام ان کو ویسے بیان کرنے کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے, اسی لیے ان کو صرف اجازت وہی ہے کہ علماء نے جو لکھا ہے وہ پڑھ کر سنا دیں, اور وہ بھی وہ پڑھ کر سنا ہے جن کو صحیح پڑھنا بھی آتا ہو. تو اس لیے مبلغین کو اپنی طرف سے بیان کرنے کی قطعاً اجازت نہیں, وہ صرف اور صرف دیکھ کر بیان کریں, سنی عالموں کی کتابوں سے حسب ضرورت فوٹو کاپیاں کروا کر اس کی کٹنگ ڈائریوں میں چسپا کر لیں اور پھر اس کو پڑھ کر سنائیں. الحمدللہ فیضان سنت میں اور مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ رسائل میں اتنے بیانات ہیں, اتنے بیانات ہیں, اگر کرنے والا ہو تو تھوڑا سا اگر سمجھدار ہو نا تو اس میں سے بیان چھانٹی کرنا کوئی مشکل نہیں. کئی رسالے ایسے ہیں جس میں سے ایک رسالے میں سے کئی کئی بیان ہو سکتے ہیں. اپنی اگر عقل کا گھوڑا دوڑائے گا اور اگر وہ زبانی بولنا شروع ہو جائے گا, خلاصہ کرنے لگے گا, تو پھر شاید وہ بہت بری طرح مار کھا جائے گا. تو اس لیے اپنی طرف سے کچھ نہ بولے, جو لکھا ہوا وہ پڑھ کر سنا دے, انشاءاللہ لوگ بڑے مطمئن ہوں گے اور آپ ایک اچھا مواد سولڈ میٹر لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
استخارے سے کیا مراد ہے؟ کیا آن لائن استخارہ کر سکتے ہیں؟
استخارہ یہ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے کام کے تعلق سے کوئی اشارہ طلب کرنا ہے کہ کس کام میں میرے لیے بہتری رہے گی. استخارے احادیث مبارکہ میں جو وارد ہوئے تو صحیح ترین استخارے وہی ہیں, مستند ترین. اب یہ کہ اس کے علاوہ بزرگوں سے بھی کئی استخارے منقول ہیں تو غلط وہ بھی نہیں, تو اسی طرح یہ آن لائن استخارہ فوری طور پر جو جواب دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی شرعاً گرفت نہیں ہے. علماء کے مشورے سے الحمدللہ یہ ترکیب چل رہی ہے. جو دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے, مجلس سے تعویذات مکتوبات والے, تو یہ استخارہ بھی درست ہے. درست بھی نہیں ہے کہ استخارہ کوئی سا بھی ہو, اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ استخارے کے ذریعے کنفرم علم غیب حاصل نہیں ہوتا, یہ قیاسی ہوتا ہے. تو کنفرم نہیں بولیں گے, یقین نہیں کریں گے اس پر کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا. بس ایک آدمی کو سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں, اس میں بہت کنفیوز ہوتا ہے تو ایک اس کو لائن ملتی ہے. یقین نہ کریں اس پر کہ اب یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, یہ ذہن نہ بنائے. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے بلکہ غلط ہو بھی جاتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ حدیثوں میں جو استخارے وارد ہوئے ان پر عمل کریں. خاص کر آج کل جو عامل ہوتے ہیں وہ استخارے میں طرح طرح کی خبریں دیتے ہیں اور اس پر ایسا انداز ہوتا ہے کہ بس لوگ آنکھیں بند کر کے یقین بھی کر لیتے ہیں. اور خاص کر جادو ٹونے کے معاملے میں جیسے بول دیتے ہیں کہ فلاں نے تم پر جادو کروایا ہے, تو یہ بہت فساد اس سے ہوتا ہے. اور جس نے جادو, جس کا بولتے ہیں کہ یہ فلاں نے جادو کروایا, اس کو بیچارے کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپس میں لڑائی ٹھن جاتی ہے. تو استخارے کے ذریعے اگر بالفرض اشارہ ملتا بھی ہے کہ فلاں نے جادو کروایا ہے, تب بھی اس کو بتانا نہیں چاہیے کہ اس سے لڑائی ہوگی, کیونکہ یہ یقینی علم نہیں ہے, اس پر کوئی قانونی گرفت نہیں ہے, نہ اس پر کوئی کیس کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ ایک وہ قیاسی معلومات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائے کہ مسجد میں درس کی اجازت نہ ہو تو کیا کریں, مسجد کمیٹی یا انتظامیہ سیٹ نہیں.
اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انتظامیہ میں اس بات پر غور کرے کہ کوئی ایسا ایکاد بھی اگر ہے کہ جس کے اندر نرم گوشہ اور وہ دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے تو اس پر انفرادی کوشش کرے، اس کا ذہن بنائے، اگر وہ ہم ذہن بن جاتا ہے تو مزید آگے بڑھے اس کے ساتھ مل کر۔ تو اس طرح ایک ایک پر انفرادی کوشش کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کی ترکیب بن جائے اور اجازت مل جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے مسجد کے باہر دروازے پر درس دیا جائے، مگر دروازے پر درس دینے میں بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے غصہ کیا، کسی نے بولا کہ آپ اندر کیوں درس نہیں دیتے ہو، تو آپ نے سارا ابال اپنا نکال دیا، بھڑاس نکالنی شروع کر دی کہ یہ انتظامیہ والے اپنی یہ مسجد کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں دیتے اور ان کو قہر نازل ہو، اور بدوائیں اپنے دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو پھر فساد ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بولے کہ مسجد میں کیوں درس نہیں دیتے، تو آپ رونی صورت بنا کر صرف اتنا کہیں کہ ہم کو مسجد میں درس دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم باہر دیتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ زیادہ بولیں گے تو پھر پھنسیں گے۔ اور انتظامیہ کی، مسجد کے امام کی بالکل آپ مخالفت نہیں کریں گے جب تک آپ کو شریعت ان کی مخالفت کرنا واجب نہ کر دے، اس وقت تک مخالفت نہیں کریں گے، ورنہ باہر بھی آپ کا درس بند ہو جائے گا۔ الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ، حکمت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کر بارہا بنی بنائی بات بگڑ جاتی ہے۔ فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے بابا جات، باتھ روم میں وضو کرنے کی صورت میں کیا دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟
آج کل یہ باتھ روم اور لیٹرین ایک ساتھ بنایا جاتا ہے، تو اس لیے ایسی جگہ جو نجاست کے لیے مخصوص ہے، گندگی ڈالنے کی جگہ ہے، وہاں نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، تو اس لیے ایسی جگہ پر وضو کریں، مگر بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، درود پاک عضو دھوتے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے ایک آسان صورت یہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ استنجا خانے سے باہر آنے کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے اندر میں، تو آپ استنجا کر کے سنت کے مطابق پہلے سیدھا قدم باہر رکھیں، پھر باہر آ جائیں۔ اب باہر پورا آنے کے بعد آپ استنجا خانے سے باہر آنے کی، لیٹرین سے باہر آنے کی دعا پڑھ لیں۔ اب دعا پڑھنے کے بعد اب باہر رہتے ہوئے وضو کے لیے بسم اللہ پڑھ لیں، بہتر یہ کہ بسم اللہ العظیم والحمدللہ یہ کہہ لیں، بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، پوری دعا اس کی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، اتنا یاد نہیں رہتا نہ صحیح، بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں، تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، بسم اللہ والحمدللہ، کہیے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ۔ تو یہ آپ باہر کہہ لیجئے، پھر اندر آپ جا کر بیسن پر وضو کر لیجئے، لیکن بیسن پر وضو بھی کھڑے کھڑے کرنا پڑے گا، جو کہ سنت نہیں ہے۔ اتنا بڑا مکان بنایا جاتا ہے، عظیم الشان ولا بناتے ہیں لوگ، لیکن افسوس کہ اس میں وضو خانہ نہیں بناتا، بڑے بڑے حوض بناتے ہیں، وہ کہنے کہ اللہ بلا کیا کیا بناتے ہیں گھر میں، لیکن ایک تین چار فٹ جگہ پر وضو خانہ نہیں بناتے۔ وضو کا اسپیشل وضو خانہ ہونا چاہیے گھر میں، جس پہ سب لوگ وضو کریں۔ وضو خانہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی رہنمائی کے لیے آپ نماز کے احکام، آپ میں سے کسی نے کتاب دیکھی ہے مکتبۃ المدینہ شائع کی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نماز کے احکام بہت سارے سائیں بھائیوں نے دیکھی ہے، تو خریدی بھی ہے پڑھی بھی ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ۔ نماز کے احکام کے اندر 12 رسائل ہیں، اس میں وضو کا بھی ہے، غسل کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے، جنازے کی نماز، جمعہ کی نماز، عید کی نماز، میں بہت ہی اہم ترین کتاب ہے یہ دعوت اسلامی، جس میں حنفی طریقے میں نماز کے اہم مسائل اس میں شامل ہیں، اسی حد تک مسائل اس میں شامل ہیں اور بہت مفید ہیں. ان میں سے 11 رسائل کا الحمدللہ انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
گیلے یا ٹشو پیپر سے طہارت حاصل کرنے والے کو پانی استعمال کرنا ضروری ہے؟
ٹشو پیپر سے نجاست صاف کی اور وہ اپنے مخرج یعنی اپنے پوائنٹ سے باہر بالکل نہ نکلی، جب تو بالکل وہ پاک ہو گیا. اگر وہ اپنے مخرج سے پوائنٹ سے تھوڑی سی باہر نکلی جو ایک درہم سے کم ہے تو اس کو دھو کر نماز پڑھنا سنت ہے، اور اگر ایک درہم کے برابر پھیل گئی تو اب نماز پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس کو دھو کر پڑھنا واجب ہے. اگر ایک درہم سے زیادہ پھیل گئی تو نماز نہیں ہوگی.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
سنا ہے کہ بڑی نجاست جیسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اگر گاڑی ہو تو اس کا درہم 374.4 گرام وزن ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ پتلی یعنی لیکوڈ ہو تو اس کا درہم سے کیا مراد ہے کہ پتلی کا وزن نہیں ہو سکتا؟
اب تو کاغذ پہ چھپتا ہے درہم، درہم ہر شخص کا اس کے ہاتھ میں، اس کے ہتھیلی میں اس کا درہم ہے. وہ اس طرح کہ ہتھیلی کو بالکل پلین کر لے، ایک تو نہیں بالکل سختی کے ساتھ پلین کر لے، ہموار کر کے اس پہ آہستہ آہستہ پانی کا جیسے قطرہ ڈالے، تو جب ایک ایک قطرہ اس پہ ڈالیں گے نا تو وہ پانی اس طرح ڈالے کہ یہ پانی کا دائرہ بنے. اگر اسپیڈ سے ڈالیں گے تو ایک طرف بہہ جائے گا، تو جب آپ قطرہ ڈالیں گے تو وہ پھیلے گا، جبکہ یہ بالکل ہموار ہوگا. ایک طرف اگر سلوپ ہوا آپ کی ہتھیلی میں تو وہ ادھر بہہ جائے گا، بالکل سیدھا اسٹریٹ رکھیں گے تو یہ پھیلے گا. تو یہ پھیل کر جہاں سے اس کا دائرہ ٹوٹے گا، اس کا سرکل ٹوٹے گا، وہاں تک درہم ہے. یہ گولائی جتنی بھی اس نے گھیری وہ اس آدمی کا اپنا درہم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو اسلامی بھائی مدنی کاموں میں وقت نہیں دیتے ان کو کس طرح تیار کیا جائے اور ان کو کس طرح ترکیبیں دیا جائے؟
دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا، سمجھو کہ جو مدنی کام ہے نا اس کا غالب حصہ انفرادی کوشش پر منحصر ہے، تو اس پر بھی انفرادی کوشش کی. اب جیسے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ شروعات میں سمجھو اس پہ انفرادی کوشش کافی کی گئی، ایک ایک پر کوششیں کر کے الحمدللہ یہ ایک الحمدللہ قافلہ بنا، یوں سمجھیں. تو انفرادی کوشش بہت مفید ہوتی ہے. تو جو اسلامی بھائی کام میں وقت نہیں دے پاتے ان کو انفرادی کوشش کے ذریعے کام پر آمادہ کیا جائے، تو وہ اپنے ریزن بتائے گا کہ میں اس لیے ٹائم نہیں دے پاتا، تو اس کو اس کا حل پیش کیا جائے کہ کس طرح وہ ٹائم دے سکے. نوکری میں اجازت نہیں ملتی، یا گھر میں اجازت نہیں ملتی، یا مجھے سستی ہوتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، تو اس طرح اس کو نفسیاتی طور پر اس کا ذہن بنائے، ماں باپ سے اجازت لینے کا اس کو طریقہ سمجھائے. تو اس طرح انشاءاللہ انفرادی کوشش کریں گے، اس کو اس کے فضائل اور فوائد بیان کریں گے، تو وہ امید ہے کہ کام پر راضی ہو جائے گا. بار بار سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اور نرمی سے سمجھائیں گے تو ہوگا، آپ کوسیں گے اس کو، ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے تو نہیں ہوگا، انہیں مزید خلاف ہو جائے گا، اس کا امکان ہے. تو انفرادی کوشش میں بڑی برکت ہے. ایک اسلامی بھائی یہاں مدنی قافلہ کورس کر کے گئے فیضان مدینہ سے، غالباً فیضان مدینہ ہی سے قافلہ کورس اس نے کیا، تو اپنے والد صاحب کے پاس غالباً وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے شہر میں جا کر،
تو بات پر بات چلی ہوگی. تو والد صاحب نے ان کو پوچھا کہ بیٹا تم نے مدنی قافلہ کورس میں کیا سیکھا؟ تو میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں. تو اس نے بتایا کہ ابا جان میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے کیا سیکھا یا میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں کہ میں نے کیا سیکھا؟ تو پریکٹیکل کر کے بتاؤں. تو اس نے کہا ابا دیکھو نماز کا وقت ہوا ہے, یہ دو آدمی جو سامنے کھڑے ہوئے سیوڈ تھے عوام سمجھو, یہ دو آدمی جو سامنے کھڑے ہوئے اگر آپ بولو تو میں ان کو ابھی مسجد میں لے آتا ہوں. تو والد نے کہا ٹھیک ہے بڑی بات ہے, یہ ماڈرن جو کھڑے ہوئے داڑھی منڈے تو مسجد میں لا کر دیتے ان کو. تو وہ ان کے پاس چلا گیا, ان کے پاس چلا گیا اور بڑے اتفاق کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور چند لمحے ان پر انفرادی کوشش کی. تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آ گئے. یہ انفرادی کوشش اور مدنی قافلے کی اہمیت, مدنی قافلے کے کورس کی اہمیت اس سے پتا چلی کہ مدنی قافلہ کورس کرنے میں ماشاءاللہ کتنا آدمی ٹیلنٹڈ ہو جاتا ہے اور اس کو کام کرنا آ جاتا ہے, بات کرنے کا انداز آ جاتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں بات کرنے کا انداز ہم کو نہیں پتا ہوتا. ہم عام طور پہ اگر گفتگو کرتے ہیں نا کسی سے تو کبھی پولیٹکس میں اتر جاتے ہیں, تو کبھی گورنمنٹ پر اٹیسا شروع کر دیتے ہیں, تو کبھی بارشوں کا موسم ہے تو بارشوں پر خاما خا کا لیکچر شروع کر دیتے ہیں. تو اب سردی آ گئی تو بولتے ہیں سردی بہت ہے یار, آج کل سردی بہت ہے, آپ کے یہاں موسم کیسا ہے؟ تو گرمی ہے تو گرمی کا راگ لاپتے رہتے ہیں, بات کرنا نہیں آتی ہم. تو دعوت اسلامی والا جو ہے نا یہ سمجھو ہر حال میں دعوت اسلامی والا ہو, ادھر کی ادھر کی کہنے کے بجائے اس کو بات کرنے کا انداز سیکھے گا تو ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مدنی قافلہ کورس میں یہ سب سکھایا جاتا ہے, ورنہ ہمارے یہاں کس طرح انفرادی کوشش کی جاتی ہے؟ جیسے کسی سے ملاقات کی تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, مجھ سے آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا اس کا, مگر توجہ نہیں ہوگی آپ کی, میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. پھر بولتے ہیں اور کیا حال ہے؟ اب وہ کہہ چکا ہے کہ ٹھیک ہے, تو پھر ہم اور کے ساتھ ایک یعنی کہ سینٹینس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں, اور کیا حال ہے؟ تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہوں. پھر کچھ سوچتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں سب خیریت ہے نا؟ اب وہ پھر بیچارہ کہتا ہے کہ بالکل خیریت ہے. پھر سوچنے کا کیا بات کریں؟ تو پھر کچھ سوچتے ہیں بھائی مزے میں ہے نا, گھر میں تو خیریت ہے نا, آپ کے آپ کا سفر تو خیریت سے گزرا نا. یہ تو عام جملہ آپ کو بہتوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ کا سفر خیریت سے گزرا, سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ پھر آپ نے بھی وہ ہاں خیریت ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوئی, حالانکہ آپ کو ایئرپورٹ پہ بڑی مطلب انہیں کی تکلیف ہوئی تھی, ٹریفک ایسی جام تھی راستے میں کہ آپ کی جان نکل رہی تھی کہ فلائٹ مجھے لیے بغیر کہیں فلائی نہ کر جائے, لیکن آپ کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں. تو یہ ایسے سوال آتے ہیں کہ اگلے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں, یہ عام. اس لیے کچھ آتا نہیں ہے نا, سیکھا نہیں ہے, قافلہ کورس کیا نہیں ہے, تو بولیں گے کہ آپ کو سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, تین دن کے اجتماع میں سب وقت خیریت سے گزرا, آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آپ بھی ہاں کر رہے کہ نہیں پریشانی تو ہوئی تھی. کیوں آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی, شور ہو رہا تھا, سردی میں ٹھٹر رہے تھے اور شال لینا بھول گئے تھے لحاف, اور پیشاب بہت زور کا آیا تھا تو لائن بہت لمبی تھی, آپ کی باری بہت دیر میں آئی تھی, وضو خانے پر بہت رش تھا, ایک تو رش تھا اور پھر پانی چلا گیا وضو خانے کا, ختم ہو گیا اور پریشانی ہو گئی, اور آپ کا بیگ بھی گم ہو گیا تھا جو دو گھنٹے تلاش کرنے کے بعد ملا تھا. اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے باوجود آپ کو پوچھا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کہتے کوئی تکلیف نہیں. تو اصل یہ سوال کرنے کا, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو بات کرنے کا تک ہی نہیں. تو اس طرح کے بار بار پوچھیں گے, طبیعت پوچھیں گے, پھر بولیں گے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یعنی یہ اتنا عام ہے کہ اگر کسی کے گھر بھی جاؤ نا, مجھے اس کا بہت تجربہ ہے, گھر پہنچے تو بولے گھر آسانی سے مل گیا نا, گھر آنے میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ حالانکہ پریشانی بعض وقت ہوتی ہے تلاش کرنے میں. اور سفر کو تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا, سفر عذاب کا ٹکڑا, بخاری شریف کی حدیث کا یہ حصہ ہے. اب اس میں بولتے ہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی, سفر کیا ہوا تکلیف نہیں ہوئی؟ تو تکلیف تو ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی ہے, اپنے صحرا مدینہ ملتان میں ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی ہے, یہ تھوڑی تکلیف نہیں ہوتی, بہت تکلیف ہوتی ہے. گرمی ہو تو دھوپ کی تکلیف, اور خاص کر جو ٹھنڈے ممالک کے ہمارے سائے بھائی ہیں برطانیہ وغیرہ کے, وہ تو بڑا گھبراتے ہیں گرمی ہے. تو اس لیے یہ سوالات ہی نہ کیے جائیں کہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی, تکلیف تو ہوئی ہوتی ہے,
وہ بیچارہ خامہ کا جھوٹ میں پڑے گا نہ بول دے گا، حالانکہ تکلیف بہت ہوئی ہے، ابھی تک کسک اٹھ رہی ہے، دل سے ٹیسے نکل رہی ہیں، وہ بیچارہ گھبرا کے بولتے تھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ بولے گا تکلیف ہوئی تو وہ پھر اگلا سوال کرے گا کیا تکلیف ہوئی، تو ابھی اس کو ساری لسٹ دو کہ کیا کیا تکلیف ہوئی، تو اس لیے بات ٹو دا پوائنٹ کرے اور اپنے مقصد کی کرے. حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرورت کی بات کرے یا خاموش رہے، کفل مدینہ، ضرورت کی بات کرے یا چپ رہے، لیکن ہم لوگ ضرورت کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں، فالتو باتوں میں ہی سارا ٹائم جو ہے وہ ہم ختم کر دیں. اللہ تعالی ہمیں زبان کا کفل مدینہ نصیب فرمائے، ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اسلامی بھائی مدنی کاموں کے جدول کو تبدیل کرنے پر اصرار کرتے ہیں، مثلا ہفتہ وار اجتماع مختصر کیا جائے یا بیان کا وقت کم کر دیں، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مدنی مرکز کی ہدایت پر عمل کیا جائے یا اپنے ممالک کے اعتبار سے ہم اس پر کمی بیشی کرتے رہیں؟
دراصل اس طرح کے مطالبے عموماً وہ اسلامی بھائی کرتے ہوں گے کہ جو کما حق تو ایکٹیو نہیں ہوتے ہوں گے، تو اس لیے ان کو کام کا تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جب ہم نے دعوت اسلامی کا اجتماع شروع کیا، تاریخ کا پہلا، ہسٹری کا پہلا اجتماع، تو ظاہر ہے اس وقت تجربہ دعوت اسلامی کے کام کا نہیں تھا، صرف دعوت اسلامی کا نام تھا اور اجتماع کیا. اس کے لیے ہم نے یہ ذہن بنایا کہ مثبت انداز میں بیان ہو، پوزیٹیو انداز میں. دوسرا یہ میں نے ذہن بنایا کہ میں مغرب کے بعد اجتماع کروں گا. ایک ذہن یہ بنایا کہ میں کسی کا بھی جلسے کا، عرس کا، کسی کے واعظ کا، خطاب کا میں اعلان نہیں کروں گا. اس طرح کا میں نے ذہن بنایا، اس لیے کہ میں اگر اعلان کروں گا تو پھر آدھے گھنٹے تک اعلانات ہی چلتے رہیں گے، پھر ایسا بھی آئے گا کہ کسی سیاسی شخصیت کا بھی اعلان کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا، اعلان کریں گے تو دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے، طرح طرح کے مطلب مسائل کا سامنا ہوگا. اس طرح کا میرا ذہن بنا کہ اپنے کو کسی کا اعلان کرنا نہیں ہے، صرف دعوت اسلامی کا اعلان. اس میں لوگ بعض ناراض بھی ہوئے مجھ سے، پھر میں نے پرواہ نہیں کی، میں یار ایک ٹریک پر چلنا، میں نے ایک نیا الحمدللہ سمجھو کہ یہ عوام الناس کے لیے نیا سلسلہ تھا، مغرب کے بعد اجتماع. لوگ مجھے بولتے تھے کہ تم اتنی دور اجتماع کرتے ہو، گلزار حبیب مسجد میں اجتماع شروع کیا تھا سب سے پہلا، کچھ سالوں تک کرتے رہے پھر وہ چھوٹی پڑ گئی، تو یہ جگہ الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے 2.25 کروڑ روپے میں خریدی، اب شاید اس کا اس پلاٹ کی قیمت 20-25 کروڑ کی اس پلاٹ کی جگہ ہو گئی ہوگی. اب اس وقت ہم نے 2.25 کروڑ کی جگہ لی تھی، 5-5 روپیہ 10-10 روپیہ چندہ کرتے پھرتے تھے، اور اسلامی بھائیوں نے بڑی کوششوں سے یہ بنائی ہے عمارت فیضان مدینہ کی. وہ تو جگہ 2.25 کروڑ کی، باقی عمارت تو اس سے زیادہ کی بنی ہے، مسجد کی یہ سب مکاتب اور خیر. تو ایک کہنے کے ذہن لے کر میں چلا، تو اب لوگ بولتے تھے مغرب کے بعد اجتماع، تو جلسے تو 10-11 بجے شروع ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی نوکریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں نے کچھ بھی ہو یار، میں نے مغرب کے بعد اجتماع کرنا ہے. تو میں یہاں آ کر عصر کے بعد کبھی آ جاتا تھا، مغرب میں پہنچ جاتا تھا، مغرب میں تو نہیں آؤں مجھے پہنچنا ہوتا تھا، اس وقت مبلغین تو تھے نہیں، میں اکیلا ہی بیان کرتا تھا، یہی میں دعا بھی کرتا تھا، سب میں ہی کرتا تھا تقریباً، نہ کوئی مجلس تھی نہ مجلس اجتماع تھی، جو کرنا تھا مجھے کرنا ہوتا تھا. تو جب پہلا اجتماع ہوا نا مغرب کے بعد، جو بالکل اہل سنت کی تاریخ کا انوکھا اجتماع تھا، مغرب کے بعد اجتماع، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کسی کو کہ یار یہ تو بالکل یعنی بزی ٹائم ہوتا ہے، لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، تو تم نے مغرب میں رکھ لیا. میں ٹھیک ہے جس کو آنا ہوگا آئے گا، رسول پاک کی محفل ہے آئے جس کا جی چاہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اجتماع ہوا الحمدللہ، لوگ آئے بھی، جس کو آنا تھا آئے الحمدللہ، وہ ٹھیک ٹھاک آئے. اور پہلے ہی اجتماع میں الحمدللہ وہ رقت عنایت ہوئی کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے روئے اس میں، پہلے اجتماع میں، اور ایک شور مچ گیا کہ دعوت اسلامی بن گئی اور یہاں یوں ہوتا ہے اس میں، اور لوگ آتے گئے، سوالات وہ اعلانات بھی آتے گئے. میں نے سب سے تنے تنہا بگاڑی، میں اعلان کسی کا نہیں کرتا، میں نے نہیں کیا تو نہیں کیا، اعلان ناراض ہوئے ہوتے رہے، دیکھا مجھے جب یہ آپریشن کرنا ہے آپریشن میں تکلیف ہوگی، اس قوم کا ذہن بنانا ہے. مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے ذہن کا بھی خیال رکھو اور حالات کا بھی خیال رکھو اور اس معاشرے کا بھی خیال رکھو. میں نے کہا یار وہ مرد نہیں ہے جو معاشرے کے پیچھے چلے، مرد ہوا کہ معاشرہ جس کے پیچھے چلے. مجھے لوگوں اللہ اللہ جل جلالہ عمّا نوالو، میں نے کہا مجھے لوگوں کا برین واش کرنا ہے، برین واش کرنا ہے، ایک نیا ذہن بنانا ہے، اور اس انداز سے مجھے آقا کے عشق کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن کرنا ہے. مجھے وہ انداز نہیں چاہیے کہ دو بجے تک جلسہ چلے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے. مجھے وہ انداز چاہیے کہ سب جلدی جلدی نمٹے اور ہماری قوم تہجد پڑھنا سیکھے. تہجد کا تصور کہاں تھا؟ ننگے سر قوم کو امامہ باندھنا تھا، داڑھی رکھوانی تھی. مجھے سمجھاتے تھے کہ داڑھی مت رکھو، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، مگر الحمدللہ وہ جذبہ ملا کہ جب سے نکلی میں نے کاٹی ہی نہیں رکھی، اللہ کا کرم. تو میں نے الحمدللہ برین واش کرنے کی کوشش کی اس قوم کی، مگر میں نے کوئی الحمدللہ غلط بات ذہن میں نہیں بٹھائی، میں نے وہ صحیح باتیں برین واش کر کے بٹھائی جو ہماری تھیں، پہلے سے ہماری تھی، جس کو ہم نے بلا دیا تھا. اس ٹریک پر الحمدللہ قوم کو لگانے کے لیے جد و جہد کی، اللہ نے میری مدد فرمائی. آج الحمدللہ دعوت اسلامی میں آپ کو ایسے بے شمار افراد ملیں گے جو فجر کی جماعت تو کیا تہجد گزار ملیں گے آپ کو، ایسے لوگ ملیں گے بے شمار جو صدائے مدینہ لگاتے پھرتے ہیں گلیوں میں. نے پہلے فجر کی نماز میں میں نے دیکھا ہے نا، چار چار بجے تک ناتخوانیاں رات کو ہوں اور ادھر فجر کی اذان اور قوم جائے گھر کی طرف. الحمدللہ آج قوم کا وہ برین واش ہوا ہے، وہ ذہن دھل کر تیار ہوا کہ گھر گھر جا کر فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کہ مسجد بھرو، یہ تحریک چل گئی. نمازیوں سے مسجدوں کو بھرو، الحمدللہ یہ تحریک چل گئی. جو لوگ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے تھے، آج الحمدللہ رجب اور شعبان کے روزے رکھنے لگے، پورے پورے مہینوں کے. دعوت اسلامی میں ایسے بھی کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو پورا پورا سال روزہ رکھتے ہیں. یہ الحمدللہ یہ برین واش کرنا تھا مجھے، مسلمانوں کو سنتوں کے ٹریک پر لانا تھا جو بھول گئے تھے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو صحیح معنوں میں جھکانے کی ترکیبیں میں نے کی ہیں الحمدللہ، کوششیں کی. اور الحمدللہ مجھے اسلامی بھائی ملتے چلے گئے، ملتے چلے گئے، ملتے چلے گئے. میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. تو اس لیے مدنی مرکز جو آپ کو طریقہ کار دے رہا ہے، یہ بالکل ہوا میں سے اٹھا کر ہوائی فائر نہیں ہے، یہ تجربے کی روشنی میں ہے. تو آپ کا ایک طرف ایک ذہن ہے، ایک طرف مدنی مرکز کا تجربے میں منجا ہوا ذہن ہے. تو آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مدنی مرکز جو کہے جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو آنکھیں بند کر کے یسر کرتے رہو، جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو. ہاں شریعت کے خلاف ہے تو بے شک آپ مت مانو اس کو، ہرگز مت مانو، اور مدنی مرکز کی بھی اصلاح کرو کہ یہ کام خلاف شریعت آپ لوگ کیوں کر رہے ہو. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ مدنی مرکز کے اندر علماء شامل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمیں شرعی رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً شرعی رہنمائی لیتے بھی رہتے ہیں. خود اپنی مرکزی مجلس شورا میں بھی عالم شامل ہیں، مجلسوں میں بھی علماء شامل ہیں الحمدللہ. تو جتنا ہو سکتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غیر شرعی خلاف شریعت قدم نہ اٹھے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اور ہمارا انداز یوں، تو یہ آپ کی شاید ناپختگی کی وجہ سے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں بھی جب چلا تھا تو بالکل یہ انداز تھا ہی نہیں، 11 بجے تک جلسے شروع ہوتے تھے، بالکل انداز اب بھی وہی ہے، اب بھی وہی انداز ہے. دعوت اسلامی سے ہٹ کر اگر اپنے جائیں گے نا تو وہی انداز ہے، لیکن دعوت اسلامی نے لاکھوں کا ذہن چینج کیا نہیں کیا. کیا یہ تصور تھا کہ دن کو کوئی بڑے جلسے ہوں، کانفرنس ہوں؟ آج الحمدللہ اجتماع دن کو دعا میں ختم ہو گیا نا، اور لاکھوں نے شرکت بھی تو کی نا، تو ذہن تبدیل کرنا پڑے گا اپنے کو. یہ ہر ایک اپنے کو بولے گا کہ یوں کر لو، کوئی بولے گا یوں کر لو، ارے بھائی یوں کر لو تو میں آؤں گا، اگر آپ یوں کرو تو میں آ جاؤں گا. تو آپ کس کس کی سنو گے، کس کس کی مانو گے، ہر ایک کی مانو گے تو آپ کام نہیں کر سکو گے.
ہم تو امیر اہل سنت کی مانیں گے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. محمد